السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، پچھلے کچھ نشستوں سے الحمدللہ جمعے میں ایک اہم موضوع وہ زیر بحث ہے، ہمارا گھر ہماری ذمہ داری کے عنوان سے. الحمدللہ اس موضوع میں جو ہمارا فوکس ہے اہل خانہ کی تربیت، ابھی تک کی گفتگو میں اس موضوع کی اہمیت، اہل خانہ کی تربیت، اس کی اہمیت قرآن و سنت سے ہم سمجھ چکے ہیں. پھر اہل خانہ کی تربیت سے حاصل ہونے والے جو بینیفٹس ہیں، جو فوائد ہیں، وہ ہمارے سامنے آئے. پھر گھر کے جو کہ ایک امانت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی وہ عطا کردہ ہے اس دنیا میں، جس کو بھی نصیب ہوتا ہے، تو اس میں جتنے بھی جو بھی کردار ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں، اس میں ایک بڑا اہم کردار سربراہ خاندان، اس کا مطالعہ ہم نے شروع کیا. اس کی کچھ ذمہ داریوں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور سربراہ خاندان کی ضرورت، اہمیت، اور آخرت میں جو یہ مسئول ہے اس سے سوال ہونا ہے گھر والوں کی تربیت کے حوالے سے. تو یہ کچھ باتیں ہیں کہ جو ہم سمجھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ. پھر ذمہ داریوں کے ضمن میں مختلف گوشوں میں جو سربراہ خاندان کی ذمہ داریاں ہیں، اس میں عبادت کا گوشہ ہے، معیشت کا گوشہ ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ ہم نے سمجھا. پھر تیسرا جو گوشہ ہے بڑا اہم، معاشرت. تو لہٰذا اس ذیل میں بھی چند گزارشات ہیں کہ جو کہ ہم نے سمجھی کہ معاشرت میں خاص طور پر خوشی اور غم کا جو موقع آتا ہے انسانی زندگی میں، تو کچھ اصولی باتیں ہیں کہ جو ہم نے سمجھی تھیں، اس کو دوبارہ سے ہم ریکال کرتے ہیں. ایک جمعہ کسی اور ذمہ داری کی وجہ سے یہاں آمد نہیں ہو سکی، تو تھوڑا سا ہم اپنے موضوع کو دوبارہ سے اس کی گردان کرتے ہوئے اور ذہن میں بٹھاتے ہوئے آگے انشاءاللہ بڑھیں گے. معاشرت کی ذیل میں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ایک ایسا عالم ہے کہ جس میں خوشی بھی آتی ہے اور غم بھی آتا. یہ بات ہم نے سمجھی کہ ایک عالم بلکہ دو عالم ہیں کہ جو آگے آنے والے ہیں. ایک عالم میں جنت ہے، اللہ تعالیٰ وہ جنت کی تمام نعمتیں ہمیں نصیب فرمائے. یہ وہ عالم ہے کہ جس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں، تکلیف اور مصیبت کا کوئی عمل دخل وا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے. دوسرا جو عالم ہے اس کے برعکس ہے، اور وہ بھی مستقبل سے متعلق ہے، عالم میں جہنم. اور یہ وہ ایسا عالم ہے کہ جس میں راحت اور سکون کا کوئی عمل دخل نہیں، اس میں مصیبتیں مصیبتیں، پریشانیاں پریشانیاں. اللہ تعالیٰ جہنم کی ہولناکی سے، اس کی ہوا سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے. جس عالم میں اس وقت ہم ہیں، عالم دنیا، یہ عالم ایسا ہے کہ جس میں دونوں کیفیات ہیں، خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے، اور ہر انسان کو اس سے سابقہ پیش آتا اور اس سے گزرنا ہے. خوشی کے لمحات بھی آئیں گے، غم کے لمحات بھی آئیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ خوشی کا ایک موقع اس میں، خاص طور پر معاشرت میں جو سربراہ خاندان کی اصل ذمہ داری ہے، اس میں ہم نے سمجھا کہ ایک موقع ہے کہ جو کہ شادی بیاہ کا موقع ہے. اور یہ شادی اور نکاح کا جو تصور ہے آج ہمارے معاشرے میں، کیونکہ ہندوانہ بیک گراؤنڈ ہے، بہت طویل عرصہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی تعلیمات ان کو دیتے، انہیں مسلمان کرتے، لیکن یہ بھی ایک ڈائلما ہے، ایک المیہ ہے ہمارا کہ ہم ان کے ساتھ رہے کہ ان کی جو بھی تعلیمات ہیں، ان کی جو تہذیب ہے اکثر و بیشتر وہ ہمارے اندر وہ آ چکی ہے، اور خاص طور پر یہ جو شادبیہ کا موقع ہے اس میں ہندوانہ رسومات وہ بے شمار ہیں کہ جو کہ آ چکی ہیں اور جنہوں نے واقعتاً ہماری زندگی کو اجیرن کر دیا. پھر یہ ہے کہ وہ ہندوانہ رسومات تو ہی ہیں، پھر وہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے، جو مغربی تہذیب ہے، اس کا بھی جو عمل دخل ہے وہ بڑی شد و مد کے ساتھ آج ہمیں نظر آتا ہے. اس کا بھی ایک ریپلیکا ہے کہ جو کہ ہم اپنی تہذیب میں، اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال ایک غیر اسلامی رسومات کا ایک تومار ہے کہ جو ہم اس موقع پہ خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے گھرانوں میں اور اپنے قرب و جوار میں، اپنے معاشرے میں. پچھلی دفعہ ہم نے اس پر سیر حاصل گفتگو کی تھی کہ یہ جو نکاح ہے اصل میں کیونکہ مسنون عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. تو لہذا اور پھر یہ بات بھی آئے کہ یہ سادگی کو پروموٹ ہے کہ جو شریعت نے کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نکاح میں کم سے کم خرچ ہوگا اس میں برکت زیادہ ہوگی، یعنی جو سادگی سے نکاح ہوگا اس میں برکت ہوگی. تو بہرحال یہ کچھ بنیادیں تھیں کہ جو اس نکاح کے موقع پر ہمیں اس کو تھامنا تھا، لیکن یہ ہے کہ شریعت سے دوری، سیرت سے دوری کے نتائج پھر وہ بڑے بھیانک ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ غیر اسلامی رسومات کا تومار، اور سادگی تو بالکل نکلی گئی ہے اور پھر پیسے کی نمائش ہے اور بیجا رسومات ہیں اس کا ایک تومار ہے، اور اس کے نتائج یہ ہیں کہ امیر تو اپنے اللہ تللوں میں لگا ہوا ہے، اپنے پیسے کی نمائش میں لگا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب وہ جو بیجا رسومات معاشرے کا حصہ بن گئیں اور اس کے بغیر اب شادی کا کوئی تصور معاشرے میں نہیں، رات تو غریب کی شامت آ گئی، اور غریب کی بچیاں ہیں کہ جو ہاتھ پیلے ہونے سے بیٹھی ہوئی ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ وہ اتنا پیسہ نہیں رکھتا ہے کہ جس سے یہ خرافات وہ انجام دے سکے معاشرے میں، وہ جہیز کی لانا، تو وہ مہندی اور مائیوں اور پتہ نہیں کیا کچھ، وہ تفصیلات ہم پچھلی نشست میں سمجھ چکے ہیں اور یہ ریکارڈڈ جو بھی لیکچرز ہیں انشاءاللہ آپ کو ویب سائٹ پہ بھی مل جائیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے کہ جو کہ خاص طور پر ہم نے سمجھی خوشی کا موقع، اور اس میں بھی ایک وہ شادی بیاہ کا موقع. اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی ہم نے باتیں سمجھی ہیں کہ مسنون عمل جو کہ تین ہیں فقط، تفصیل سے بات آئی تھی، نکاح کے اعلان عام کرنا، مسجد میں انعقاد، لڑکے کی طرف سے دعوت ولیمہ، لڑکے ہی کی طرف سے مہر کی ادائیگی، یہ فقط تین مسنون اعمال ہیں کہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی رسومات ہیں اس کا کوئی تعلق دین اسلام سے نہیں. صرف ایک تقریب ہے ولیمے کی تقریب جو کہ لڑکے کی طرف سے ہے، تو لہذا اس کے علاوہ کوئی تقریبات نہیں، تو لہذا زندگی آسان ہو جاتی ہے. اور یہ نکاح کی پوری تحریک ہے کہ جو استاد محترم ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ سب جانتے ہیں اپنی زندگی میں انہوں نے شروع کی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کا غلغلہ ہے کہ جو کہ یعنی غیر اسلامی ممالک میں بھی ہم بعض جگہ پر، ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض علاقوں میں، یہ سارے بنیادوں پر عمل کرتے ہوئے کمیونٹیز میں یہ فیصلے ہیں کہ جو کہ کر کے اور نکاح کو آسان کیا گیا. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے. یہ ہم آسان کریں گے خاص طور پر وہ کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ سنت پر آئے گا اور شریعت کے احکامات کو فالو کرے گا، اس موقع پر تمام غیر اسلامی رسومات سے اپنے آپ کو بچائے گا، تو انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ ایک رول ماڈل بنے گا پوری معاشرے کے لیے، اور یہ ہے کہ جو بھی یہ بوجھ اوپر آ چکے ہیں اسر اور اغلال کے وہ ہم اتارنے میں ہم اپنا حصہ ہے کہ جو کہ ڈال سکیں گے، اور یہ دینی فریضے کے طور پر ہمیں اس کی ادائیگی جو ہے وہ کرنی. یہ تو ایک خوشی کا موقع تھا کہ جس پر ہم نے جو ہے وہ کچھ سیر حاصل گفتگو کی. ذرا غمی کی کیفیات بھی دیکھ لیتے ہیں اپنے معاشرے میں، اور خاص طور پر صبر خاندان کی ذمہ داریوں میں یہ بہت اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں میں، اپنے اہل خانہ میں جہاں خوشی کے موقع کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا ہے شریعت کے مطابق، اس کی تلقین جو ہے وہ کرے، اس کی تنفیذ میں جو ہے وہ اہم کردار اس کا ہے. اسی طرح غمی کے جو بھی مواقع ہیں اس میں بھی ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، شریعت کیا کہتی ہے ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے نا. اور یہ بھی اصل میں وہ کیفیت ہے کہ جو ہمارے گھرانوں سے، معاشرے سے ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے، اللہ ماشاءاللہ ایکسیپشنز اپنی جگہ پر ہوتی. تو غمی کا موقع خاص طور پر کہ جب انتقال کی صورت ہو جائے، یعنی کسی کی میت ہو جائے، کسی کی وفات ہو جائے، تو اب شریعت جو ہے وہ کیا کہتی ہے، اس کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور تہذیب میں جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے تو خزانے کی حیثیت کون سی پرسنالٹی ہے، کون سی شخصیت ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. تو سیرت مطہرہ کا ہم مطالعہ کریں تو کیا وہ غم ہے کہ جو ہماری زندگی میں آئے اور اللہ کے رسول کی زندگی میں نہیں آئے، یعنی اتنے اتنے غموں سے آپ گزرے ہیں، واقعتاً کیا غم ہے کہ جو کہ آپ نے نہیں دیکھے. بلاحظہ یہ ہے کہ والدین کی فوتگی کا معاملہ ہے، اسی طرح یعنی والد تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی جو ہے وہ فوت ہو گئے، والدہ کی وفات، پھر چچا کی وفات، دادا کی وفات، یعنی یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو غم آپ نے، پھر اپنے بچوں کی وفات، جو خاص طور پر بیٹے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے وہ بچپن میں ہی واپس لے لی، تو لہٰذا وہ واقعہ بڑا اہم ہے. اور گھر والوں کی تربیت کے ذیل میں یہ بہت اہم نقطہ ہے، یعنی آپ کے جو صاحبزادے ہیں سیدنا ابراہیم، ان کی جب وفات کی کیفیت اور نزع کی کیفیت تھی نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں حجرے میں داخل ہوئے، سیدنا ابراہیم بالکل نزع کی کیفیت ہے، آخری یعنی سانسیں ہیں کہ جو کہ چل رہی ہیں، گھرانہ سارے گھر والے موجود ہیں. تو سیدنا ابراہیم کو اپنے لخت جگر کو آپ نے اپنی گود میں لیا ہے اور ایک جملہ ادا فرمایا جو بڑا قیمتی ہے گھر والوں کی تربیت کے حوالے سے. اس موقع پر غم کی کیفیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم کو اپنی گود میں لیا اور فرمایا کہ ابراہیم ہم تجھے اللہ کے فیصلے سے بچا نہیں سکتے، ہم تجھے اللہ کے فیصلے سے بچا نہیں سکتے. یعنی یہ وہ ایک جملہ ہے، چھوٹا سا جملہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کتنا قیمتی جملہ ہے، خاص طور پر گھر والے موجود ہیں اور اس غم کی کیفیت میں ان کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ بھئی ہمارے آرزوئیں، ہماری تمنائیں، ہمارے خیالات اپنی جگہ، لیکن ہماری آرزوؤں سے اوپر ایک آرزو ہے، ایک مشیت ہے، اور وہ مشیت ہے کہ جو فیصلہ کن ہے، اس کے بغیر کسی کی کوئی مشیت نہیں. قرآن مجید میں بار بار آتا ہے نا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے مگر وہ کہ جو اللہ چاہے. اللہ کی چاہت پر تمام چاہتے ہیں اس کتابیں. اور حضرت علی تو فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. آج ہم بھی پلان کر رہے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے پلان ہیں، ایک ایک دو دو مہینے پہلے سے پلاننگ ہے کہ جو کہ ٹورز کی وہ شروع ہوتی ہیں اور تیاریاں شروع ہوتی ہیں، لیکن عین وقت پر ایک دن پہلے یا کچھ گھنٹوں پہلے ایک دم سے کچھ ایسی کیفیت ہوتی ہے یا کوئی حادثہ ہوتا ہے کہ وہ ساری پلاننگ جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی اور وہ ٹور جو ہے وہ کینسل کرنا پڑا. یہ سارے واقعات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں کہ نہیں، نمودار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو لہٰذا یہ ہمیں کیا میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری مشیت، ہمارے ارادے اپنی جگہ، لیکن ہماری مشیت سے اوپر ایک مشیت ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے مگر وہ کہ جو اللہ چاہے. تو سیدنا ابراہیم کو گود میں لے کے جو نزع کی کیفیت ہے، رخصتی ہے اس دنیا سے، اور کیا فرما رہے ہیں کہ ابراہیم ہم تجھے اللہ کے فیصلے سے بچا نہیں سکتے. ہاں، اس موقع پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی موجود تھے، تو انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو، تو پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے کہ جس سے اللہ جو ہے وہ راضی ہو جائے. آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کچھ کہیں گے کہ جس سے اللہ راضی ہو. تو دیکھیں میسج کیا ملا، کہ غم میں آنکھوں سے آنسو جاری ہونا اس کی ممانعت نہیں ہے، یہ تو رحمت کی علامت ہے. دل غم سے یعنی مغموم ہوتا ہے اور یہ ایک فطری ایک عمل ہے، لیکن روکا کس سے گیا ہے، بچایا کس سے جا رہا ہے کہ یہ غم کنٹرول ہو، اور یہ ہے کہ غمی کے جو بھی کیفیات ہیں اس کا اظہار بھی کیا ہو، وہ کنٹرولڈ ہو. اور یہ کنٹرول کرنا وہ کیسے ہوگا، سامنے کیا رکھا جائے گا، وہ شریعت رکھی جائے گی، وہ سیرت رکھی جائے گی. تو لہٰذا یہ ہے کہ زبان کو قابو میں رکھنا ہوگا، اور عموماً یہی مسئلہ ہے کہ جو ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے. خاص طور پر یہ تعلیمات اگر نہ ہونا گھروں میں، اور یہ سربراہ خاندان کی ذمہ داری کہ وہ ایسے مواقع کے لیے پہلے سے وہ تیار کرے، پریپیئر کرے اور ڈسکس کرے کہ موت کی کیفیت، موت تو سب کو آنی ہے، تو کسی کی بھی موت واقع ہو سکتی ہے، یہ اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا، تو ایسے مواقع پر کرنا کیا ہے؟ یہ روٹین میں جو ہے یہ تلقین گھروں میں جو ہے وہ ہونی چاہیے، کیسے جو ہے وہ ہمیں کیا کام ہے کہ جو کہ کرنے، کیا کام نہیں کرنے. تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، یہی کیفیات کا فقدان ہوتا ہے، پہلے سے تیاری نہیں ہوتی تو ایک دم، یعنی یہ حادثات تو ہمارے لیے حادثے ہیں، اللہ کے لیے تو کوئی حادثہ نہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ جب کسی کی میت ہوتی ہے تو سب سے پہلے مس یوز کس کا ہوتا ہے؟ زبان کا ہوتا ہے. ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے میرا گھر ہی ہے کہ جو کہ ملا تھا، اور کچھ اور دن زندہ رہ جاتا تو کیا ہوتا، میرے لفتے جگر کو لے لیا، ایک ہی تھا بالکل اکلو تھا. اب یہ ساری کیفیات ہیں جو زبان پر آتی ہیں. کیا کچھ اور دن زندہ رہ جاتا تو کیا جاتا اللہ کا، اب یہ کفری الفاظ ہیں کہ جو کہ زبان پر آتے ہیں. اور ہائے اور ہو اور یہ ساری چیزیں، جبکہ قرآن اور شریعت کی تعلیم کیا ہے، سیرت ہم دیکھتے ہیں تو تعلیم کیا ہے وہ ہمارے سامنے. بندہ مومن کو چاہے کوئی چھوٹی مصیبت ہو چاہے بڑی مصیبت ہو، جب بھی وہ اس کو کیفیت وہ آئے اس کے اوپر، تو اس کی زبان سے جو جملہ ہمیں سکھایا گیا ہے، شریعت نے سکھایا، قرآن نے سکھایا، والذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بھی کوئی مصیبت اہل ایمان پر آتی ہے تو ان کی زبانوں پر کیا جاری ہونا چاہیے، کیا جملہ؟ آؤچ، اوہ، اور کوئی فور الفابیٹ کا وہ ایک چھوٹا، جو اکثر ہمارے بچے کیا بڑے کیا، جب بھی کوئی مصیبت، کوئی کانٹا چبھے یا کچھ پریشانی ہو، وہ فوراً زبان سے جو ہے وہ نکلتا ہے، انا للہ و انا راجعون. تو لہٰذا بندہ مومن ہے تو اس کی زبان سے فوراً، چاہے مصیبت کم ہو یا زیادہ ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو. تو لہٰذا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک موقع پر صحابہ کرام بیٹھے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا موقع تھا، دیا جل رہا تھا، تو وہ ہوا کی وجہ سے دیا بجھ گیا. آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ نے تلقین فرمائے کہ بندہ مومن پر کوئی بھی مصیبت چاہے چھوٹی یا بڑی. اب آپ سوچیں، دیا بجھا ہے خالی، اور زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. آج بھی کیا ہے، لائٹ چلی جائے تو فوراً زبان پر ہمارے کیا ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ، کیا زبان پر آتا ہے، اوہ یہ کیا ہو گیا، اور پھر وہی فور الفابیٹ کا وہ لفظ ہے کہ جو کہ آ جاتا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے. تو لہٰذا یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کیا مطلب ہے، کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا. جو بھی ہمارے پاس امانتیں ہیں، جو بھی نعمتیں ہیں اللہ کی دیوی، وہ سب امانت ہے، اور اس کا اصل وارث کون ہے؟ میں نہیں ہوں، وہ اللہ ہے. جب چاہے وہ اپنی امانت لے لے، جو بھی امانت رکھوانے والا ہے وہ اس کا مالک ہے نا، ہم تو مالک تھے ہی نہیں. تو یہ جو جان گئی ہے میرے بچے کی، میرے کسی ریلیٹو کی، وہ بھی امانت کس کی تھی؟ کیا میرا کوئی اختیار ہے اپنی زندگی پر یا کسی اور کی زندگی پر؟ قطعاً نہیں، ایک ڈھیلے کا جو ہے اختیار نہیں. اختیار وہ فقط ہے تو کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے. وہ جب چاہے، اس کا پورا نظام ہے بھائی، اس نے جو ہے وہ بھیجا ہے ہمارے، اس کے یعنی ہماری اس دنیا میں آنے میں میرا کوئی اور آپ کا کوئی عمل دخل ہے؟ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی ہے نہ اپنی خوشی چلے. اللہ نے بھیج دیا، زندگی مل گئی تو مل گئی ہے، جب چاہے گا وہ زندگی واپس لے لے گا. یہ سانسوں کی ڈور جب تک چل رہی ہے چل رہی ہے، اور یہ کون چلانے والا ہے؟ اللہ ہے. اس میں میرا اور آپ کا کوئی عمل دخل نہیں، اختیار بھی اسی کا ہے، وہی اس کا جو ہے وہ اصل وارث. تو بہرحال یہ تعلیمات کہاں کس کو دینی، اپنے گھر والوں کو دینی، پہلے سے ان کو جو ہے وہ تیار کرنا. لیکن جب یہ تعلیمات نہیں دی جاتی ہیں اور اس طرح کی کوئی انتقال کی صورت یا میت کا معاملہ ہوتا ہے، تو آپ سوچیں، خاص طور پر خواتین کا معاملہ، یعنی جو شرعی پردہ نامحرموں کے سامنے ان کا نہ آنا، اب پہلی چیز یہی ہوتی، کوئی پردے کا خیال نہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ سینہ کوبی ہو رہی ہوتی ہے، بین کیا جا رہا ہوتا ہے، اور خاک ڈالی جا رہی ہوتی ہے، اور پھر میت کی ڈولی جو ہے وہ مردوں میں رکھی ہوئی ہے، جنازہ اٹھانا مشکل ہو جاتا، اور یہ کہ خواتین روتی دھارتی جو ہے وہ آتی ہیں اور نامحرموں کے سامنے جو ہے وہ ڈولی سے چپک کے اور اسے اٹھانے میں، انا للہ، یعنی یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے. تو لہٰذا خوشی کے موقع پر بھی اور غمی کے موقع پر بھی بندہ مومن کا جو مومنانہ طرز عمل ہے وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بندہ مومن اس دنیا میں قید ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. یہ دنیا کیا ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت. یعنی مومن تو اپنی مرضی سے کوئی کام کر نہیں سکتا نا، وہ تو شریعت کی حدود کے تابع رہتے ہوئے سارے کام کرے گا، چاہے خوشی ہو چاہے غم. ہاں کافر جو ہے وہ آزاد ہے اس دنیا میں, کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. یہ فرق ہے مومن اور کافر. تو بہرحال یہ ہے کہ ہاں آزادی جو ہے وہ مومن کے لیے ہو جائے گی, پھر باسے بعد الموت جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے تو پھر تو جو چاہے گا اسے ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو اس کی اشتہا ہوگی جو وہ پکارے گا وہ حاضر کر دیا جائے. تو آزادی جنت میں وہ پھر مومن کے لیے, کافر جو ہے وہاں پر قید ہو جائے گا. دنیا کا معاملہ برعکس ہے, دنیا تو عارضی شے ہے, آنی جانا ہے معاملہ ادھر. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ خوشی اور غم کا جو بھی موقع ہے, خاص طور پر معاشرت کے ذیل میں سربراہ خاندان کی یہ بڑی اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی تربیت جو ہے وہ کرے. ان دونوں مواقع پر جو ہے وہ بتایا کہ شریعت کی کیا تعلیمات ہیں اور کیا تقاضا ہے کہ جو کہ شریعت ہم سے کرتا. باقی یہ ہے کہ خاص طور پر خوشی کے موقع پر بھی ایک بات جو ہے وہ وہاں پر بھی آنی تھی کہ یہ جو لمبی چوڑی فہرست اور پھر یہ ہے کہ تقریبات اور پھر رشتہ داروں کا جو بھی بلانا ہے, اور بعض دفعہ کوئی رشتہ دار جو ہے وہ مس ہو جائے, بلانے سے رہ جائے اگنورنس میں, تو آج ہمارے معاشرے میں کیفیت کیا ہوتی کہ وہ شخص کے جس کو بلایا نہیں گیا نکاح کے موقع پر یا کسی تقریب میں, اسے یعنی وہ تو سمجھتا ہے کہ مجھے تو بالکل نظر انداز کر دیا گیا, اور یہ ہے کہ یعنی ایک ناک کا مسئلہ بن جاتا ہے, پوری برادری میں جو ہے وہ اس شخص کو جو ہے بدنام کرتا پھرتا ہے کہ دیکھو یہ اتنے متکبر ہو گئے ہیں اور تکبر ان کے اندر آ گیا کہ اب خوشی کے موقع پر مجھے بلایا نہیں. تو ایک لازمی حصہ بن گیا ہے کہ سب کو جو ہے وہ بلانا ہے, حالانکہ بھائی اس میں کوئی تکلفات کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو سیرت کا کے واقعہ سناؤں نا تو پھر یہ چیزیں سمجھ میں آتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جا رہے تھے, راستے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ملے رضی اللہ تعالی, بڑے ذیل القدر صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف, اور یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں, یعنی ان کو جنت کی بشارت ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی دے دی, عشرہ مبشرہ میں شامل. تو راستے میں ملے عبد الرحمن بن عوف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو کچھ کپڑوں سے اندازہ ہوا کہ کچھ معاملہ خوشی کا ہوا ہے. تو پوچھا کہ خیریت؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا, میں نے نکاح کر لیا ہے. کیا ہے اس میں عجیب بات؟ یعنی آپ کو کوئی عجیب بات لگی اس میں, انوکھی بات لگی؟ دیکھیں عجیب بات یہ کہ اللہ کے رسول کو نہیں بلایا, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کو اپنے خوشی کے موقع پر, نکاح کے موقع پر بلایا نہیں, صرف انفارم کر رہے ہیں راستے میں, پوچھنے پر انفارم کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا. اور میں نے اب ہمارا جو طرز عمل ہے ہمارے معاشرے کا, کوئی اگر مس ہو جائے, اگنورنس میں مس ہو جائے, بلانے سے رہ جائے, اس مہمانوں کی فہرست سے جو ہے وہ ذہن سے نکل جائے, تو کتنا وہ برا مانتا ہے اور برادری میں بدنام کر رہا ہوتا. لیکن عبد الرحمن بن عوف کہ جن کو جنت کی بشارت دینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے نکاح میں آپ ان کو نہیں بلایا, نکاح ہو گیا. اچھا یعنی حضرت فاطمہ کا نکاح بھی سب کو یاد ہے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے نا, یہ ڈسکشن میں آنی چاہیے چیزیں, گھر میں جو ہے وہ تلقین کی جانی چاہیے. آج تو بڑی باتیں ہیں نا کہ کیا یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے, کیوں روکا جا رہا ہے ہمیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ذرا لخت جگر کا بھی نکاح جو ہے وہ دیکھیے نا, ذرا شادی دیکھیے کیسے کی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی سے پیغام آیا ہے نکاح کا حضرت فاطمہ کے لیے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اپنی بیٹی سے پوچھ لینے دو. ہے نا اہم بات, یعنی اب رحمت للعالمین ہیں, انقلابی جماعت کے امیر ہیں, خاتم النبیین ہیں, حضرت علی فرما رہے ہیں نکاح کا پیغام لا رہے ہیں, تو دین اینڈ دیئر جو ہے وہ فیصلہ کر دے کہ ٹھیک ہے بالکل, اختیار بھی تھا نا, لیکن کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی بیٹی سے پوچھ لینے دو. تلقین ہے اس میں, یہ زور زبر ذاتی اور جبر کا معاملہ نہیں, مشورے سے کام ہوگا, گھر ایسی بنیں گے ایسی چلیں گے. لہٰذا حضرت فاطمہ سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول نے اپنی لخت جگر سامنے پوچھا کہ بیٹا حضرت علی کا پیغام ہے رشتے کے لیے, ایک زبان پر کوئی لفظ نہیں آیا, شرم سے جو ہے وہ نگاہیں نیچی ہو گئی. اور یہ وہ تعلیم ہے کہ جو اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے گھر والوں کی تعلیم. آج تو جو مغربی تہذیب آج کوٹ کوٹ کے ہمارے بچوں کے اندر ہمارے اندر بھری ہوئی ہے. تو آج تو بڑا آزادانہ ماحول ہے. آج آپ بچی سے پوچھ کے دیکھیں, اللہ ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ, ایکسیپشن اپنی جگہ پر. آج آپ بچی سے یہ ڈسکشن کر کے دیکھیں, ایسی بولڈ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, اور کیا کچھ جو ہے وہ شجر نسب پوچھ رہی ہوتی لڑکے کا. تو بہرحال یہ ہے کہ لخت جگر کی شرم سے جو ہے وہ آنکھیں نیچے جھک گئی ہیں کوئی زبان سے. اور یہ ہے کہ یہ میسج مل گیا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, نکاح ہوا, مسجد میں نکاح ہوا ہے, آپ نے نکاح پڑھائے, چوارے جو ہے وہ تقسیم ہوئے, اور ام ایمن جو ہے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے اور حضرت علی کے حجرے میں چھوڑ کے آ گئے. اور یہ نکاح ہو گیا کس کا؟ رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر. اتنا آسان ہے معاملہ, اتنی آسان ہے یہ تقریبات دین اسلام میں. اور کہاں آج ہم نے کوئی پانچ پانچ چھ چھ مہینے پہلے سے, اور پھر وہ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ فلوس خلوص تو نہیں, فلوس کتنا ہونا چاہیے, رقم کتنی ہونی چاہیے. اور یہ کہ لاکھوں میں ہوگی تو پھر, کیونکہ وہ ساری تقریبات وہ خرافات کرنی ہے, غلغباڑے کرنے ہیں, تو اتنی رقم ہوگی تو پھر نکاح کا کوئی تصور ہوگا. چاہے وہ ایمان لڑکے کا وہ چلا جائے اور وہ بے حیائی کا شکار ہو جائے شیطان کے فتنوں میں, جو ہے وہ نہیں, ایمان نہیں, ہمیں تو اپنی تقریبات چاہیے, نہ کٹ جائے گی اگر یہ ساری چیزیں نہ. تو اس پر بہرحال ہمیں بہت زیادہ توجہ کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً توجہ کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ معاشرت کے ذیل میں کچھ خوشی اور غمی کے مواقع ہیں کہ جو کہ ہمیں پیش نظر رکھنے. ایک خاص طور پر جو نقطہ ہے معاشرت کے ذیل میں, جو سربراہ خاندان کو اس پر فوکس کرنا, اور وہ ہے تعلیم میں انتہا پسندی کا معاملہ. یعنی تعلیم اور علم کا حصول, بہرحال یہ تو اس کو سب سے زیادہ پروموٹ کس نے کیا ہے, کون سے مذہب نے کیا؟ دین اسلام نے کیا ہے. یعنی جتنا زیادہ علم کو پروموٹ, علم کے حصول کی پروموشن آپ کو دین اسلام میں ملے گی, وہ تو کہیں اور نہیں ملے گی. بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ یہ جتنی بھی علم کے حصول کا معاملہ یا علم کی برانچز ہیں, اس کی فاؤنٹین کون ہے؟ وہ دین اسلام ہے. یہ فوارہ علم کا جو ہے وہ کہاں سے پھوٹا ہے؟ وہ دین اسلام سے پھوٹا ہے. تو یہ بالکل کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ خاص طور پر تعلیم میں انتہا پسندی, میں عرض کروں کہ اسلاف پر ہم جب غور کرتے ہیں تو تعلیم اور علم کے ساتھ ساتھ, علم بہت ضروری ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کو حاصل کرنا وہ فرض ہے کہ جو کہ قرار دیا گیا. لیکن یہ ہے کہ اب اس میں انتہا پسندی کا معاملہ ہی ہو جائے کہ عمریں نکلی جا رہی ہیں بچیوں کی بھی بچوں کی بھی, چالیس چالیس سال, پینتیس پینتیس, چالیس چالیس سال, بھائی نکاح کیوں نہیں کر رہے؟ ان کا تو ایمان خطرے میں. نہیں, ابھی تو ذرا یہ پی ایچ ڈی کر لے, ابھی تو یہ پڑھ لکھ جائے, ذرا اور پی ایچ ڈیز کر لے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب یعنی فتنوں کا اور شیطان کے حوالے اسے کیا ہوا ہے. اور نکاح کہ جس میں جلدی کرنا ہے, تلقین ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, شریعت کی, لیکن یہ ہے کہ اس میں ڈیلے ٹیکٹکس ہیں کہ جو کہ, اور اس کی وجوہات کیا ہیں کہ بس یہ ہے تعلیم ہے. تب تعلیم بھی دینی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ایمان کی کوش پر تو نہیں نا, یہ تعلیم کا معاملہ تو آخری سانس تک چلتا رہے. اور تعلیم کے ساتھ ساتھ کردار سازی کا عمل کدھر گیا, جو اسلاف کا خاصہ ہوا کرتا تھا نا, کہ تعلیم کے ساتھ وہ کردار سازی بھی. وہ کردار سازی کرنے والے جو مینٹورز ہیں, جو مربی ہیں, وہ آج نہ ہونے کے برابر ہیں. سربراہ خاندان کو مینٹور بننا نا اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے مربی بننا ہے. دیکھیں تعلیم اور تربیت یہ دو اصطلاحات ہیں کہ جو کہ دونوں الگ الگ ہیں, بڑی اہم ہے. تعلیم کا معاملہ ایک ہے علم کا حاصل ہو جانا, لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ اضلہ اللہ علی علم, کہ اللہ تعالی علم کے باوجود جو ہے وہ گمراہ کر دیتا, انسان گمراہ ہو جاتا. تو لہذا علم کے ساتھ, تعلیم کے ساتھ وہ تربیت, وہ کردار سازی بھی ہے کہ جو کہ بڑی اہم ہے. آج المیہ یہ ہے, خاص طور پر میں بچیوں کے حوالے سے ذرا فوکس کرنا چاہوں گا. بچیوں کے حوالے سے تو ہم جانتے ہیں کہ انہیں تو ہمیشہ ہمارے گھر پہ رہنا نہیں ہے نا, انہیں تو کسی دوسرے گھر کی زینت بننا ہے کہ نہیں. تو کیا کبھی ہم بچیوں کو یہ تربیت بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ انہیں ایک نئے گھر کی زینت بننا ہے, جا کے وہاں کوئی ذمہ داریاں انہیں سنبھالنی ہیں, وہاں کچھ ارمان ہوں گے نئے گھرانے میں کہ ایک فرد آ رہا ہے تو اب یہ ذمہ داریاں جو ہے وہ کچھ حصہ اس میں ڈالے گا اپنا. لیکن یہ ہے کہ وہ نئے گھرانے میں جانے کی تربیت ہی نہیں ہے آج, فقدان ہے الا ماشاءاللہ. یعنی وہاں پر نئی بچی جو ہے وہ گئی ہے اور وہاں ساس اور سسر جو ہے وہ کہیں کہ بیٹا ذرا چائے بنا دو, تو آج المیہ یہ ہے کہ بچی وہ بڑے جو ہے وہ سینہ تان کر کہتی ہے کہ بھائی مجھے تو چائے بنانی نہیں آتی, ہاں مجھ سے ایپ بنوا لو, کوئی سافٹ ویئر بنوا لو, مجھ سے ڈرائیونگ کرا لو, یہ ساری چیزیں آتی ہیں بچی کو لیکن چائے بنانی نہیں آتی, یا کچھ جو ہے وہ گھرداری, تو وہ گھرداری سکھاؤ بھائی اپنے بچیوں کو. ورس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ماسی والے, یعنی اب یہ بھی ایک تصور ہے کیا الفاظ میں اس کو استعمال کروں, یہ تو کام ماسیوں کے کرنے گئے جی, ماسی ہوگی وہ کرے گی, ہماری بچی ماسی تھوڑی ہو بھائی, مطلب حالات ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا, اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں دے دی, کام میں سہولت کا معاملہ کہیں دے دیا تو یہ تو بونس ہے, لیکن ورس سچویشن کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنا, کبھی بھی کوئی معاملات ایسے آ سکتے ہیں نا کہ جس میں جو ہے وہ خود پاؤں پہ کھڑا ہونا ضروری ہو جاتا ہے, لیکن اگر تیاری نہیں ہوگی, کوئی تربیت نہیں ہوگی تو پھر ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ ہے کہ رونا دھونا جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے جب ایسے مواقع آتے ہیں پھر. تو تیاری تو ہمیں کروانی ہے بچیوں, خاص طور پر بچیوں کو گھر میں کیسے, میں عرض کروں آج المیہ یہ ہے, ڈائلما یہ ہے کہ بچی کو تیار کر کے, اس لیے نہیں یہ نہیں تیاری کرائی جا رہی ہوتی کہ اس کو ساس اور سسر کے دل کیسے جیتنے, شوہر کا دل کیسے جیتنا, کیسے گھرانے کو اپنے نئے گھر کو جنت نظیر بنانا, یہ تربیت الا ماشاء اللہ ایکسیپشنز بہرحال اپنی جگہ پر ہے, لیکن اکثر و بیشتر یہ کیفیات نظر نہیں آتی. ہاں تربیت دے کے کیا بھیجا جا رہا ہوتا ہے بچی کو کہ کس طرح سے تمہیں ساس سسر کو اور اپنے شوہر کو قابو میں رکھنا ہے, کس طرح سے تمہیں مہم اور تحریک چلانی ہے اپنے شوہر کو اس کے والدین سے الگ کرنے کی اور نئے گھر لینے کی, اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو مجھ سے زیادہ آپ ہم سب جو ہے وہ جانتے ہیں, اسی معاشرے کا حصہ ہیں, ہر گھر کی کوئی نہ کوئی کہانی ہے, چاہے گھرانہ دیندار ہو چاہے دین سے دور ہو, یہ ہر گھر کی کہانی, الا ماشاء اللہ ایکسیپشنز اپنی جگہ پر, لیکن کیا کیا جائے, یہ معاشرے کی کیفیات ہیں تو سمجھانا پڑتا ہے, یہ تربیت ہے کہ جو کہ چل رہی. تو اللہ تعالی ہمیں واقعتاً اس کی بھی سمجھ عطا فرمائے کہ خاص طور پر بچیوں پر فوکس, گھر داری کے حوالے سے اس معاملات کو کلیئر کرنا, اس کی تربیت جو ہے وہ دے خدا کے لیے دے, اس پر فوکس کریں. باقی ایک خاص اور بات ہے اور وہ ہے میڈیا کا استعمال, خاص طور پر سربراہ خاندان کی ذمہ داریوں میں ایک بڑی کڑی ذمہ داری آج فی زمانہ جس معاشرے سے ہم ہیں, یہ میڈیا کا دور ہے, اسمارٹ فونز ہیں, اینڈرائڈز ہیں, انٹرنیٹ ہے, آزادانہ استعمال اگر بچوں کا وہ ہے ہمارے گھرانوں پر تو بہرحال اس کے نتائج تو ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی میں عرض کروں پچھلے کچھ سالوں میں آپ جا کے دیکھیں تو وہ گھرانے کے جو کہ بڑے معزز گھرانے تصور کیے جاتے تھے کہ جن گھرانوں میں کوئی حاشیہ خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ان کی بچی جو ہے وہ گھر دہلیز پار کر جائے گی, لیکن آج ان معزز گھرانوں سے بھی یہ واقعات ہیں کہ جو کہ سننے میں آ رہے ہیں کہ بچی جو ہے وہ غائب ہے, دہلیز پار کر گئی, اور رونا دھونا ہے کہ جو کہ مچا ہوا ہے. یہ میں کوئی خلا کی بات کر رہا ہوں, یہ اسی زمین کی بات ہے کہ نہیں, یعنی خبریں جو سوشل میڈیا کی زینت بن جاتی ہیں, پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کی زینت بن جاتی ہیں تو پھر ہمارے ہوش ٹھکانے آتے ہیں, یہ کیا ہو گیا بھائی, یہ کیا چل رہا ہے, اور یہ تو وہ خبریں ہیں کہ جو آ گئیں تو آ گئیں اور ہمیں پتہ چل گئے, ورنہ تو بہت ساری کہانیاں ایسی ہیں. یہ فیس بک ہے اور یہ ٹویٹر ہے, میں اچھی طرح سے جانتا ہوں, میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں, فیس بک کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہے کہ جو کہ میں نے خود دیکھی, پتہ نہیں کہاں پہلے کی جو بھی چیٹ ہے کہ جو کہ مل گئی ہے شوہر کو اور جدائی کا معاملہ ہو گیا, طلاق کی نوبت آ گئی, یہ چل رہا ہے. تو خدا کے لیے جو سوشل میڈیا ہے, جو اینڈرائڈز کا استعمال ہے, اب یہ ہے کہ وہ بچے کیا وہ بڑے کیا سبھی جو ہے وہ اینڈرائڈ کے دل دادا ہیں, یہ لخت جگر ہے نا کہ جو کہ بن گیا ہے, کسی نے خوب کہا کہ یہ لخت جگر ہے, آج ہمارے بچے جو ہے وہ لخت جگر نہیں, آج یہ اینڈرائڈ ہے کہ جو سینے سے لگا رہتا ہے, رات کے وقت بھی جو ہے وہ لیٹے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ پھر وہ اتنی یعنی دیر تک جو ہے وہ اسکرین ٹائم, کہ خود بعض موبائل تو ایسے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ بھائی اب خدا کے لیے آپ کو اتنے گھنٹے ہو گئے اس پر مسلسل اسکرین ٹائم ہے کہ ہاتھ بھی ٹیڑے ہو رہے ہیں, اور یہ کہ بس ایسے ہی جو ہے وہ دیکھتے دیکھتے اور موبائل گرا ہے اور نیند کی آغوش میں چلے, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو لہذا کسی بچے کا وہ مضمون آیا تھا, آنکھوں سے گزرا, اس کے بچے سے پوچھا گیا اسکول میں آئیڈیل کے بارے میں, تمہارا آئیڈیل کون ہے؟ تو اس بچے کی تحریر میں پڑھنے کو ملا کہ کاش, اس نے لکھا کہ کاش کہ میں موبائل فون ہوتا, کاش میں اینڈرائڈ ہوتا, شاید اس بہانے مجھے اپنے والدین کی توجہ مل جاتے. یہ ہے نا کیفیت. بچے نے تحریر میں لکھا آئیڈیل کے بارے میں کہ کاش میں موبائل فون ہوتا, شاید اس سے والدین کی توجہ مجھے مل جاتی. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ اینڈرائڈ ہے, موبائل ہے, کہ جو والدین کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے, ہر تقریب میں ہوتا ہے, ہر لمحے ہوتا ہے, لیکن میں نہیں ہوتا, مجھے وہ توجہ نہیں مل رہی, مجھے وہ محبت نہیں مل رہی. تو والدین کیا, وہ بچے کیا, وہ بچے وہ پپ جی, یعنی جس کا وہ گیم رات پوری رات 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 بھر جو ہے وہ بچے لگے ہوئے, اور اس کا جو اصل وہ گیم ہے وہ کیا ہے, یعنی کل کرنا. اور اس کے جو بھی نتائج ہیں وہ آج ہم خبروں میں کی زینت بنی ہوئی ہے. وہ بچے جو ہے وہ پریکٹیکل اپنی لائف میں اس کو انجام دے رہے ہیں, اپنے ریلیٹیوز کو جو ہے وہ کل کر رہے ہیں, اور یہ گیم سے جو ہے وہ سارے کام ہو رہے ہیں, اور کوئی توجہ ہی نہیں, ہماری کوئی توجہ نہیں, بس یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو ہے وہ ہاتھوں میں موبائل پکڑا دی گئے, انٹرنیٹ کا آزادانہ استعمال ہے. اور یہ ہے کہ بچے کتنا اسکرین ٹائم ہے, اور وہ کیا کمبل کے اندر کہاں کونے کھدڑے میں بیٹھ کر کیا کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے, ایک کلک پر جو ہے وہ ساری دہی ہے موجود. اور یہ کہ اچھے بھلے گھرانے میں عرض کر رہا ہوں, خدا کے لیے اس پر توجہ دیجیے, اس کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرنا. اگر ہم اپنے بچوں کی کوئی مستقبل جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں, کوئی اپنی عزت جو ہے وہ کوئی برقرار رکھنا چاہتے ہیں معاشرے میں, لہٰذا آج ہمیں اس دین اینڈ دیئر جو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے لحاظ سے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. وہ کسی نے خوب کہا نا کہ جن کی بچیاں نگاہیں جھکا کے جو ہے وہ چلتی ہیں وہی والدین ہیں کہ جو عزت کے ساتھ معاشرے میں چل سکتے ہیں, آنکھیں اٹھا کے چل سکتے ہیں. لیکن آج یہ کیا ہے, دوپٹہ جو ہے وہ سرکتا جا رہا ہے, عذاب بنتا جا رہا ہے بچیوں سے. جو حجاب جو ہے وہ زیور تھا ہماری بچیوں کا, ہماری خواتین کا, آج یہ تصور ختم ہو جائے. آج آپ پوچھیں ستر و حجاب کے احکامات, اچھے بھلے بڑے نہ مردوں کو پتا نہ عورتوں کو پتا, یہ حجاب کس بلا کا نام ہے, کس اصطلاح کا نام ہے, ستر جو ہے وہ کیا ہے, مرد کا ستر, عورت کا ستر, پھر ایک عورت کو جو ہے وہ اپنے محرم سے پردہ کس طرح سے کرنا ہے, والد سے, بھائی سے, بیٹے سے کیا کیا چیزیں چھپانی ہیں, اور نامحرم کہ جس سے نکاح ہو سکتا اس سے تو سخت پردہ ہے. اب یہ سورہ نور سورہ احزاب کے احکامات کتنے گھروں میں جو ہے وہ پڑھ کے سنائے جاتے ہیں, الا ماشاءاللہ ناپید ہے تو کچھ تصور ہی نہیں ہے. تو لہذا جب بتایا جائے کہ بھئی ایک بالغ بچہ ہو گیا ہے, ایک ماں کا سینہ کھلا ہوا ہے, اور اس کو توجہ دلایا جائے کہ بھئی یہ بالغ بچہ, تو کہا کہ اس کو تو میں سینے سے دودھ پلایا میں نے, اب اس سے جو ہے میں اپنا سینہ چھپاؤں, بچہ بالغ ہو چکا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی تصور ہی نہیں نا ستر و حجاب کے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ گھروں میں آج جو آفتیں آئی ہوئی ہیں, مغربی تہذیب جو ننگی تہذیب ہے وہاں تو کیفیت یہ ہے, وی آر لیونگ ٹوگیدر کا پورا نقشہ ہے نا, میں عرض کر چکا ہوں, یعنی وہاں لڑکا اور لڑکی ساتھ ہیں ویسٹرن سویلائزیشن میں, اور یہ کہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ وی آر لیونگ ٹوگیدر بٹ وی آر ناٹ میرڈ, ہم ساتھ ہیں شادی شدہ نہیں. اور وہی وی آر لیونگ ٹوگیدر کا نقشہ ہم نے نور مقدم کیس میں دیکھ لیا, جلد بھول جاتے ہیں ہم. اسلام آباد کیس یاد ہے کہ نہیں, اور وہ شخص ہے کہ جو کہ سڑ رہا ہے ابھی جیل میں, اور نتیجہ کیا تھا, وی آر لیونگ ٹوگیدر, ہم ساتھ رہ رہے تھے, لڑکا اور لڑکی نکاح نہیں کیا, ساتھ رہ رہے ہیں. اور یہ ہے کہ کس طرح سے اس کا الٹیمیٹ جو ریزلٹ آیا ہے سامنے وہ کیا آیا, عصمت دری کر کے, زنا کر کے, اور لڑکی کی گردن الگ کر کے اور قتل کر کے, اور آج سڑ رہا ہے جیل میں. نور مقدم کیس یاد ہے کہ نہیں, اسلام آباد کا. اور یہ وہی مغربی تہذیب ننگی کی جو آج ہمارے معاشرے میں آ چکی. تو کہاں سے آئی ہے, کوئی یہ اوپر سے اتری ہے؟ نہیں, ہمارے ہاتھوں کی کمائی. وزا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً اپنے بچوں کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے، شریعت سے محبت نصیب فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ رمضان سے پہلے ایک نشست ہماری جمعے کی اب وہ رہ گئی ہے، تو لہٰذا اس میں کچھ رمضان سے متعلق چیزیں آئیں گی، اس موضوع کو ہم یہاں روکے اور پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔